الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله after the دعاء مولانا عارف صاحب إن شاء الله بالدعاء بيان. إن شاء الله دعاء کے بعد إن شاء الله مولانا عارف صاحب کا بيان ہوگا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله اللهم صل على سيدنا محمد فی اول و اوسط و آخری کلامینا. بزرگان محترم اور برادران اسلام اور گھروں پر بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں بہنیں بچیاں، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک جگہ پیار بھرا خطاب فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیار بھرا خطاب ہے، حق تعالیٰ شانہ چہیتے نام کے ساتھ ہمیں پکار رہے ہیں، اے ایمان والو۔ اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نزدیک ایمان کی بڑی قیمت، اسی لیے تو وہ ایمان والا کہہ کر ہمیں پکار رہا ہے۔ ایمان بہت مضبوط چیز ہے، بڑی قیمتی چیز ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو پسند فرماتے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، ایمان والوں کی بڑی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ ہمارے پاس ایمان ہے تو ہم قیمتی ہے، ایمان نہیں تو ہماری کوئی قیمت نہیں ہے۔ سورہ بینہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کافرین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہ مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، کافرین کے بارے میں فرمایا۔ اور مخلوق میں ساری چیزیں آ گئی، کیڑے مکوڑے جو بیت الخلاء اور ٹوائلٹ میں چلتے ہیں وہ بھی مخلوق میں شامل ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے کفر کیا وہ مخلوق میں سب سے بدتر ہے، یعنی ان کیڑے مکوڑوں سے بھی وہ بدتر۔ جبکہ مومنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اولئک ہم خیر البریہ، ایمان والے مخلوق میں سب سے افضل ہے، اور مخلوق میں چاند، سورج، ستارے، یہ ساری چیزیں شامل ہیں۔ معلوم ہوا ایمان والے کی قدر چاند، سورج، ستارے سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور صحابہ کے دوسرے ان کے بعد آنے والے اس زمانے کے لوگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں ایمان کے حصول کے لیے۔ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ہمارا نام مسلمان رکھا گیا، ہمارا نام اسلامی طور طریق پر رکھا گیا، بچے اور چلنے لگے تو پھر قرآن کی تعلیم دی گئی، مکتب کے سپرد کر دیا گیا، اور وہاں ہمیں سکھایا گیا اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساجی نہیں ہے۔ یہ نظام پہلے سے چلا آ رہا ہے ہمارے بچپن سے، ہم اس لیے مسلمان ہیں، اور ہمیں ایمان حاصل کرنے کے لیے کہیں پریشانی نہیں اٹھانی پڑی، مشقت نہیں اٹھانی پڑی، اس لیے ایمان کی کوئی قدر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھئے کہ ایمان کی ویلیو کیا ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے ایمان کی قیمت کیا ہے، اور عمار و یاسر سے پوچھئے ایمان کی قیمت کیا ہے۔ ان حضرات کو پتا تھا جن کے اوپر پتھر برسائے جاتے تھے، جنہیں مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، اور جنہیں لہو لہان کر دیا جاتا تھا۔ مصعب ابن عمیر سے پوچھئے کہ ایمان کی قدر کیا ہے، جن کی ماں نے ان کے لیے گھر میں قید خانہ بنا دیا تھا کہ مسلمان ہو گئے ہو، جب تک انکار نہیں کرو گے وہاں تک قید خانے سے تمہیں نہیں نکالا جائے گا۔ آپ ان مسلمانوں سے پوچھئے ایمان کی قیمت کیا ہے، حضرت جعفر سے پوچھئے جنہیں حبشہ جانا پڑا اور حبشہ کی ہجرت کرنی پڑی۔ آپ ان حضرات سے پوچھئے کہ جنہوں نے ایمان کے حاصل کرنے کے لیے کئی میدانوں میں اپنی جانوں کو داؤں پر لگا دیا، تب جا کر وہ مسلمان باقی رہے اور انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی انتھک محنتیں کی ہے اور کوششیں کی، اپنی زندگی کھپا دی اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، ایمان کا سودا انہوں نے کبھی نہیں کیا۔ آپ پوچھیے حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، عبداللہ ابن حذافہ السہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور فاروقی میں حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جہاد میں نکلے ہوئے ہیں، اور عیسائیوں نے انہیں پکڑ لیا، بادشاہ کے سامنے انہیں حاضر کیا گیا، بادشاہ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ محمد کا انکار کر دو ہم تمہیں حکومت دے دیں گے، ایمان کا انکار کر دو ہم اپنی لڑکی سے تمہارا نکاح کروا دیں گے۔ عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تم اپنے علاقے کی حکومت کی بات کرتے ہو، اپنے علاقے کی حکومت کی بات کرتے ہو، ہفت اقلیم پوری دنیا کی حکومت میرے اوپر قربان کر دی جائے، اللہ کی قسم میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ تم سب کچھ مجھے قربان کر دو, ایمان کا سودا میں نہیں کر سکتا. تم اپنی لڑکی سے نکاح کی بات کر رہے ہو, ایسا تم جو چاہو میرے سامنے پیشکش رکھ لو, میں تو ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اس بادشاہ نے عبداللہ ابن حذافہ سہمی کو عذاب دینا چاہا, اذیت پہنچانا چاہا, انہیں اوپر بلندی پر لٹکا دیا گیا, ایک تیر انداز کو بلایا گیا کہ انہیں تیر مارو لیکن انہیں لگنا نہیں چاہیے, تیر قریب سے گزر جائے, ہوا لگے قریب سے گزر جائے. اس طرح تیر انہیں مارے گئے. آدمی کے سامنے سے گولی اگر قریب سے گزر جائے تو کیا الفاظ زبان پر آتے ہیں, مرتے مرتے بچ گیا, مرتے مرتے بچ گیا. عبداللہ ابن حذافہ السہمی بلندی پر ہے, لٹکا دیے گئے ہیں اور انہیں تیر مارے جا رہے ہیں, تیر قریب سے گزر رہے ہیں ڈرانے کے لیے, اور پھر انہیں اتار کر پوچھا گیا یہ سوچ کر کہ شاید اب یہ ڈر گئے ہوں گے. انہیں پوچھا گیا اب تیار ہو ایمان چھوڑنے کے لیے؟ کہا نہیں. ایک دیگ لائی گئی, تیل گرم کیا گیا اور ابالا گیا, تیل بہت گرم کیا گیا اور ایک آدمی کو لا کر تیل میں ڈال دیا گیا. ذرا سی دیر میں وہ ساری ہڈیاں الگ ہو گئی, گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی. پھر پوچھا گیا ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں ورنہ اس دیگ میں تمہیں ڈال دیا جائے گا؟ کہا ڈال دو کوئی بات نہیں. عبداللہ ابن حذافہ سہمی کا ہاتھ پکڑ لیا گیا اور انہیں ڈالنے کے لیے لے جایا جانے لگا, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. بادشاہ نے انہیں بلایا یہ سوچ کر کہ آنکھیں اشکبار ہے, رو رہے ہیں, شاید اب ڈر گئے ہوں گے. تو عبداللہ ابن حذافہ سہمی سے پوچھا ڈر گئے؟ اب تمہیں ڈال دیں, اب تمہیں ڈال دیں یا پھر ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہے؟ کہا ڈر کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, افسوس کی وجہ سے رو رہا ہوں. کس افسوس پر؟ کہ آج اللہ کے نام پر جان قربان کرنے کا مجھے موقع ملا ہے. افسوس یہ ہے کہ صرف ایک جان میرے پاس ہے, میں اس پر رو رہا ہوں کہ صرف ایک جان میرے پاس ہے. ہزاروں جانیں ہوتی تو میں آج اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. مجھے ایمان کے مقابلے میں کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے. ان حضرات نے ایمان سیکھا, ان حضرات نے ایمان کو مضبوط کیا اور انتھک محنتیں کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اشاروں پر سامنے رہتے تھے. آپ ہاں کہہ دیں حلال, آپ منع کر دیں حرام, اور اس کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی تھی, ان کو کوئی ادھر ادھر نہیں کر سکتا تھا. یہ صحابہ ہے, صحابہ کرام ہیں, اور انہوں نے جو کچھ دنیا کے سامنے پیش کیا وہ بے مثال ہے, ان کی زندگی بے مثال ہے. ان کے صرف مرد نہیں, ان کی عورتوں نے بھی ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ رب العزت خطاب فرما رہے ہیں, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والے بندو, اے ایمان والی بندیوں. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں, صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جب قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو کہا جائے تو سنبھل کر بیٹھ جاؤ, اللہ آگے کوئی بہت بڑی بات ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. ہم نے قرآن کو سمجھائی نہیں ہے, قرآن کی طرف ہماری رغبت ہی نہیں گئی. رمضان آتا ہے, قرآن اٹھا لیا, پڑھ لیا, ایک بار دو بار ختم کر لیا, بھائی اس مرتبہ ہم نے رمضان میں اتنے قرآن ختم کیے. رمضان پورے سال, قرآن پورے سال پڑھنا ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھیے, زیادہ تلاوت کیجئے. رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا ربط ہے, بہت گہرا. سب سے بنیادی اور پہلا ربط تو یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں قرآن کو اتارا گیا, تو اس کے اترنے کا زمانہ رمضان. دوسری مناسبت قرآن اور رمضان میں یہ ہے کہ رمضان تقوی کا مہینہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. رمضان تقوی کا مہینہ, قرآن تقوی کی کتاب ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ متقین کو سیدھا راستہ بتلانے والی کتاب, تقوی کی طرف لے جانے والی کتاب ہے. تو قرآن میں اور رمضان میں تقوی کی بھی مناسبت، ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ کل قیامت میں یہ دونوں اللہ کے سامنے سفارش کریں گے. قرآن اللہ سے کہے گا، اے اللہ تیرا یہ بندہ راتوں میں جاگتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اسے بخش دیجئے. روزہ بھی حاضر ہوگا، اے اللہ یہ تیرے لیے پیاسا رہتا تھا، بھوکا رہتا تھا اور روزہ رکھتا تھا، اے اللہ اسے بخش دیجئے. یہ قرآن اور رمضان میں بہت مناسبت ہے، رمضان میں زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھیے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کیجئے، لیکن غیر رمضان میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، پورے سال اس کی تلاوت کرنا. اور پھر قرآن، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر مجھے کسی ایسی زبان میں کوئی خط مل جائے اپنے دوست کا جس زبان کو میں نہیں جانتا، تو میں پریشان ہوتا ہوں، تلاش کرتا ہوں کہ بھئی اس زبان کو جاننے والا کوئی ہے. تلاش کرنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ نے اس خط میں کیا لکھا ہے. ایک دوست کے خط کو سمجھنے کے لیے ہم بے چین رہتے ہیں، جس میں یا تو خوشی کی خبر ہوگی یا غمی کی خبر ہوگی. میرے اللہ نے 30 پاروں پر مشتمل خطوط عطا فرمائے ہیں، جس میں یہ کہا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو گے تو ایسی جنت دوں گا جس جنت کی پیمائش آسمان و زمین کے برابر ہوگی. جس میں یہ کہا گیا ہے فلاں نافرمانی کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا، جہنم اتنی خطرناک چیز ہے. یہ 30 پاروں پر مشتمل ایک ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے، قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے، لیکن ہم نے کبھی اس کی کوشش نہیں کی کہ ہم کسی کو جا کر پوچھیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے فرمانا چاہ رہا ہے، ذرا سمجھاؤ. بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم ایمان والے ہیں اور میرا اللہ ایمان والا کہہ کر ہمیں پکار رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور ایمان والوں ہی کی قدر ہے، ایمان ہے تو چاہے آدمی جھونپڑے میں رہے اللہ کے یہاں وہ قیمتی ہے، اور بے ایمان آدمی چاہے بڑے بڑے محلات میں رہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. میرے بھائیو، ہماری ویلیو آخرت میں تبھی ہوگی جب ایمان لے کر ہم جائیں گے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ اور ہم اگر سفر کریں کہیں اور ہوائی جہاز پر پہنچ جائیں، ایئرپورٹ پر پہنچ جائیں، اور ایئرپورٹ پر ہمیں سوال کریں گے لاؤ پاسپورٹ بتلاؤ، ٹکٹ بتلاؤ، اور ہم نے جیب میں ہاتھ ڈالا پاسپورٹ نکالنے کے لیے، پاسپورٹ ندارت گھر پہ بھول گئے، اور اب جو ہے وہ بغلے جھانک رہے ہیں کہاں چلا گیا، پاسپورٹ ہے نہیں، اب آگے کیا کریں، آگے سفر نہیں ہو پائے گا. لیکن یہ دنیا ہے، فون کر دو پاسپورٹ آ جائے، ہو سکتا ہے فلائٹ چھوٹ جائے، دوسری فلائٹ میں آپ جائیں، یہ ممکن ہے، سفر ہو پائے گا. آخرت کے سفر میں جنت تک پہنچنے کے لیے قبر کے راستے سے ہمیں پہنچنا ہے، برزخ کے راستے سے ہمیں پہنچنا ہے. وہاں پہلے نمبر پر جنت تک پہنچنے کے لیے پاسپورٹ سے زیادہ ضروری چیز ہمارا ایمان ہے. ایمان اگر ہے تو قبر میں بھی سکون مل پائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے، جنت کا داخلہ بھی ملے گا. اور اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جنت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بغیر ایمان کے اگر کسی کو جنت مل سکتی تو ابو طالب کو ملتی، بغیر ایمان کے کسی کو جنت نہیں مل سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ کا نظام ہے. تو میرے بھائیوں، یہ دنیا ہے اور یہاں محنت کرنا ہے، اور محنت کر کے ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے، اور ایمان بچا کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. رائی کے دانے کے برابر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر کوئی ایمان بچا کر لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی نہ کبھی جنت نصیب فرمائیں گے. بہرحال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو. رمضان بھی ڈر کا مہینہ ہے، ڈر سکھانے والا مہینہ ہے. ہمیں اللہ سے ڈرنا سیکھنا ہے، اللہ کا خوف ہماری طبیعت میں. بندہ گناہ تبھی کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے، اللہ کا خوف نکل جاتا ہے. جہاں یہ خیال آ جاتا ہے کہ قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر آدمی ڈرنے لگتا ہے اور گناہ کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں بھائی، کل قیامت میں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. کیا جواب دے پائیں گے؟ میری زندگی کے 24 گھنٹے اگر ایسے گزر جائیں جس میں مجھے ایک بھی مرتبہ موت یاد نہ آئے، میری زندگی کے 24 گھنٹے ایسے گزر جائے جس میں ایک مرتبہ قبر یاد نہ آئے، ایک مرتبہ آخرت نہ یاد آئے، ایک مرتبہ حساب و کتاب یاد نہ آئے میری زندگی بیکار ہے, کسی چیز میں کوئی کام کی نہیں ہے زندگی. ہم مسلمان ہیں, ایمان والے ہیں, آخرت کو ہم نہیں یاد کریں گے کون یاد کریں گے؟ ہمارا ایمان ہے موت کے بعد زندہ ہونا ہے, ہمارا ایمان ہے قبر میں سوال جواب ہوں گے, ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے, ہمارا ایمان ہے نامۂ اعمال تولے جائیں گے. وہ میرے بھائیو, اللہ بڑے کریم ہیں, بڑے رحیم ہیں, اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم ڈرنا تو سیکھ لیں, ڈرنا تو سیکھ لیں. ڈرنے پر جنت ملنے والی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے منزل سے ڈر گیا اور گناہ سے بچ گیا, اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے جنت عطا فرمائیں گے. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ڈر اختیار کریں. دو ذات ایسی ہے کہ ان سے ربط پیدا کر لیجئے, ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایک اللہ اور ایک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہم بھی رابطہ قائم کریں, اپنے بچوں کو بھی رابطہ قائم کروائیں. ہمارا گھر ہے, گھر میں ہم بیٹھے ہیں, کمپٹیشن کرواؤ بچوں کے پاس, کمپٹیشن. یہ جمعرات ہے, جمعہ کا دن ہے, کون اتنی مرتبہ درود پاک پڑھے گا ہم اسے یہ انعام دیں گے. گھر میں یہ کمپٹیشن کرواؤ. کون رمضان المبارک میں زیادہ قرآن گھر میں پڑھے گا ہم اسے انعام دیں گے. میرے بھائیو, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں محبت کا کمپٹیشن ہوا ہے, محبت کا. ایک عجیب غریب حدیث سناتا ہوں بخاری شریف کی, صحابہ میں محبت رسول کا کمپٹیشن, مجھے زیادہ محبت. اس طرح کمپٹیشن کرنے والوں نے کیا, دو بوڑھے آدمی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. بخاری کی حدیث سے پہلے یہ بات سناتا ہوں, یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے, یہ قصہ ہے کہ دو بوڑھے آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں اور دونوں میں کسی بات میں کوئی بات چل پڑی اللہ کی محبت کی, تو دونوں لڑنے لگے ایک دوسرے کے ساتھ. کس بات پر لڑ رہے ہیں؟ ایک کہہ رہا ہے اللہ میرا ہے, دوسرا کہہ رہا ہے اللہ میرا ہے, اس پر لڑائی ہو رہی ہے. یہ محبت کی باتیں ہیں میرے بھائیو. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما ہے اور خیبر فتح ہو چکا ہے, اور دو الگ الگ جماعتیں الگ الگ جگہوں سے نکلی تھی حضور کے پاس آنے کے لیے. راستے میں دونوں جوائنٹ ہو گئی, دونوں مل گئی آپس میں. ایک جماعت یمن سے نکلی تھی جس میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک جماعت حبشہ سے نکلی تھی جس میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور دونوں آپس میں مل گئے, اور پھر دونوں جماعتیں ساتھ آئی خیبر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس. ان آنے والوں میں ایک صحابیہ ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مکے میں تھی, ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی, اور اب حبشہ سے آئی ہے مدینہ منورہ. ظاہری بات ہے کہ بہت مدت کے بعد اپنی ان سہیلیوں سے, اپنی ان دوست رکھنے تعلق رکھنے والی عورتوں سے ملے گی جو مکہ مکرمہ میں تھی. تو حضرت اسماء بنت عمیس نے سوچا چلو ذرا حضرت حفصہ بنت عمر کی ملاقات کر کے آئیں. حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسماء بنت عمیس نکلی اور پہنچی حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس, اور دونوں سہیلیاں آپس میں بیٹھ کے باتیں کر رہی, اسماء اور حفصہ. اچانک حضرت عمر ابن الخطاب کا آنا ہوا, دروازہ کھٹکھٹایا, حاضر ہوئے. پتہ چلا کوئی عورت میری بیٹی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا کون ہے گھر میں؟ کہا اسماء بنت عمیس. کہا اسماء آل حبشیہ, وہی جو حبشہ سے ابھی ہجرت کر کے آئی ہے؟ قالت نعم. کہا ہاں وہی. آل بحریہ, وہی جو سمندری راستے سے کشتی میں بیٹھ کر آئی ہے وہی اسماء؟ کہا ہاں. کہا اچھا, یہ لوگ حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حبشہ گئے تھے اور حضور سے دور ہو گئے تھے, ہم لوگ تو مکے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے, اور ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بھی حضور کے ساتھ ہو گئے.
ہمارا تعلق حضور کے ساتھ زیادہ ہے, یہ لوگ دور ہو چکے تھے. نحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم حضور کے زیادہ حقدار ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نحن احق برسول اللہ, ہم رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بحث ہو گئی حضرت عمر اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان کہ ہم رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہیں. اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے عمر آپ تو مکے میں رہتے تھے, آپ کو جب کوئی مسئلہ پوچھنا ہوتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے, تمہارے جاہلوں کو علم حاصل ہوا کرتا تھا, بھوکوں کو کھانا مل جایا کرتا تھا, حضور کا تعاون ملتا تھا, ہم دور کی زمین میں تھے, حضور کے دیدار کے لیے ترستے تھے, اور اب حضور کے دیدار کے لیے سفر کر کے یہاں آئے ہیں, ہم رسول اللہ کے زیادہ حقدار ہیں. اور حضرت اسماء نے کہا اللہ کی قسم ایک لقمہ کھانا نہیں کھاؤں گی اور ایک گھونٹ پانی نہیں پیوں گی جب تک کہ اس مسئلے کا فیصلہ میں حضور کے پاس نہ کروا لوں. آپ کہتے ہو ہم حقدار ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم حقدار ہیں. یہ ہے محبت کا کمپٹیشن, رسول اللہ کے ہم زیادہ حقدار ہیں. تو میرے بھائیو یہ مسئلہ پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات سنی. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو سنا دوں, حضرت عمر اپنی جگہ پر بہت بڑے آدمی ہیں, اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں, جن کے الفاظ قرآن بن کر اترے ہیں, جن کی رائے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلے کیے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جن کی رائے کو قرآن بنا کر اتارا ہے, بہت بڑے آدمی ہیں. لیکن کبھی کسی مسئلے میں کسی دوسرے کو فضیلت مل سکتی ہے؟ اس موقع پر حضور نے یہ فیصلہ فرمایا, عمر اپنی جگہ پر بڑے ہیں اور واقعتاً بڑے ہیں, صدیق اکبر کے بعد انہی کا مقام ہے, لیکن حضور نے فرمایا اس میدان میں اسماء اور اسماء کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ پہلے نمبر پر ہیں, وہ میرے زیادہ حقدار ہیں. اس لیے کہ انہوں نے دو ہجرتیں کی, انہیں اتنا ستایا گیا کہ حبشہ جانا پڑا, اور پھر میری یاد میں وہ مدینہ آئے, دو ہجرتیں کی. عمر نے ایک ہی ہجرت کی ہے, مکے سے مدینہ آئے. تو اسماء اس معاملے میں پہلے نمبر پر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیو ان دو سے تعلق اگر جڑ گیا, ہم اللہ والے بن گئے اور رسول اللہ والے بن گئے, تو انشاءاللہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہیں, ہم کامیاب ہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرنا ہے, کہاں ڈرنا ہے؟ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, اللہ سے ڈرو جہاں کہیں رہو, جہاں کہیں رہو ہر حال میں اللہ سے ڈرو. نماز پڑھ رہے ہو تو بھی اللہ سے ڈرو. کیسے؟ نماز میں. نماز پڑھ رہے ہو اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ یہ کہ کوئی عمل نماز میں ایسا نہ ہو جائے جس میں نماز ہماری خراب ہو جائے, دھیان اللہ کی طرف سے نہ ہٹنے پائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نماز لمبی کر دوں, کوئی دیکھ رہا ہے اور میں پہلی صف میں نماز پڑھنے لگوں, مجھے پہلی صف میں دیکھے فلاں آدمی خوش ہو جائے. اس لیے نہیں, اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے, اللہ راضی ہو جائے. اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنا ہے کہ آپ نے جیسا طریقہ بتلایا اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزارنے والے بنے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اور یہ ڈر سیکھنا کہاں ملے گا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, صحبت سچے لوگوں کی اختیار کرو. نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے وہ بتلائیں گے کہ کیسے زندگی گزارنا ہے, کیسے گناہ سے ہٹنا ہے, کیسے گناہ کو چھوڑنا ہے. جی اہل اللہ سمجھتے ہیں بھائی, ڈاکٹر سمجھتا ہے کون سی بیماری پر کون سی ٹیبلٹ استعمال کی جائے. بعض مرتبہ ہم لوگ گھر میں ہوتے ہیں اور بخار آیا ہے اور اس کے لیے جو ٹیبلٹ پہلے سے پڑی ہے اس کا استعمال کر لیتے ہیں, وہ ٹیبلٹ کی وجہ سے بخار اترتا نہیں, اس لیے کہ پہلی مرتبہ جب ٹیبلٹ کھائے تھے آپ تو بخار دوسری قسم کا تھا, ابھی دوسری قسم کا ہے. وہ ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے کہ یہ کون سا بخار ہے, ٹیسٹ کے بعد پتا چلتا ہے. اہل اللہ سمجھتے ہیں کہ دلوں کی بیماریوں کا مداوع کیا ہے, دلوں کی بیماریوں کا علاج کیا ہے. حسد ہے ہمارے دل میں, وہ اہل اللہ بتلائیں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اس کو دور کیسے کیا جائے. بغض و عناد اور تکبر ہے تو وہ اہل اللہ بتلائیں گے کہ اس کو دور کیسے کیا جائے، کیسے اللہ کی طرف آدمی مائل ہو جائے. اور جو لوگ برائی کو چھوڑ کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیر بدل دی ہے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے اور آپ کے نبوت کے اعلان سے پہلے کیسے گناہوں میں مبتلا تھے، اللہ رب العزت ان کو آپ کی طرف لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور پھر وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گئے، لوگوں کے نیک کاموں کی طرف آنے کا ذریعہ بن گئے. تو اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، وہ بتلائیں گے اللہ تک پہنچنے کا راستہ، وہ بتلائیں گے کہ کیسے اللہ کو پہچانا جائے، اللہ کی پہچان کیسے نصیب ہوتی ہے. میرے بھائیو، ان کاموں کو کر لیا جائے نا، ایمان کو مضبوط کر لیا جائے اور اللہ سے ڈرا جائے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کی جائے. یہ کام دنیا میں کرنے کے ہیں، جس دن انتقال ہو جائے گا اس دن خیال آئے گا کہ کاش کہ یہ کام کر لیتے تو اچھا ہوتا، لیکن اس دن پچھتاوے سے کوئی فائدہ نہیں. یہ کام دنیا میں سارے معاملات نمٹا دیا جائے. آدمی حج میں جب جاتا ہے سفر کر کے تو حج سے پہلے لوگوں کی ملاقات کے لیے جاتا ہے کہ بھائی کچھ کہا سنا معاف کر دینا، کوئی غلطی ہوئی ہو معاف کر دینا، کچھ کہہ دیا ہو معاف کر دینا. وہ میرے بھائیوں، حج کے سفر سے پہلے ہم معافی مانگتے ہیں، آخرت کے سفر سے پہلے کب لوگوں سے معافی مانگیں گے؟ ہمیں آخرت میں تو جانا ہے، انتقال ہونا ہے، وہاں ہر ایک سے پوچھا جائے گا کس کو ستایا تھا، کیسے پریشان کیا تھا. آخرت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے معاملات کو سلجھا لیا جائے، معاملات کو بالکل اچھا بنا لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے نام اعمال میں کسی کا ستانا موجود نہ ہو، کسی کو پریشان کرنا موجود نہ ہو. ہو گیا ہے معافی مانگ لو. دنیا میں معافی مانگ لینا بہت آسان، آخرت کی معافی بڑی مشکل. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ہے، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مل مفلس، مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا جس کے پاس پیسے نہ ہو، جس کے پاس دولت نہ ہو. کہا یہ میری امت کا مفلس نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس بہت نیکیاں ہوگی، قیامت میں نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا اور کوئی آ کر کہے گا اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے ستایا تھا، اس نے پریشان کیا تھا، اور اس کی نیکیاں ان آنے والوں کو دی جائے گی اور نیکیاں ختم ہو جائے گی، پھر بھی لوگ آتے رہیں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے اور پھر گناہوں کا انبار لیے کھڑا ہوگا. حضور نے فرمایا میری امت کا مفلس ہے. اس دن بڑی کٹھنائی ہوگی. دنیا میں معاملے کو نمٹا لیا جائے. آپ نے ایک بہت بڑے اللہ والے کا نام سنا ہے، حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ. یہ ایک جگہ کے گورنر تھے اور وہ تلاش کرنے نکلے کہ کہیں اللہ والا مل جائے، اس راستے پر میں چل پڑوں، میرے آخرت بن جائے. تو تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں حاضر ہونا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور جنید بغدادی کے دربار میں پہنچ گئے شبلی اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہا حضرت آپ بیعت فرما لیجئے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آپ کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا تاکہ میں کسی کام کا بن جاؤں. تو جنید بغدادی کے ہاں کچھ دنوں انہوں نے اللہ اللہ کیا، اور اس کے بعد چونکہ یہ گورنر بن کر آئے تھے، ایک علاقے کے حاکم رہ کر آئے تھے، اور گورنر کا دماغ بہت اوپر ہوتا ہے اور اس کی تربیت اور اس کی اصلاح مقصود تھی، تو حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا جاؤ فلاں جگہ گندھک کی دکان لگا لو اور اس کے اوپر بیٹھو ایک سال تک. تو انہوں نے دکان لگا لی. گندھک ایک بدبودار چیز ہے، اور پھر وہاں مختلف قسم کے گاہک آئیں گے اور وہ کیا کیا باتیں کریں گے. ایک وقت کا کرسی سنبھالا ہوا آدمی، ایک وقت کا عہدہ سنبھالا ہوا آدمی، جب ایک چھوٹی سی دکان میں بدبودار چیز لے کر گاہکوں کی باتیں سنے گا، یقینی بات ہے کہ اس کے اوپر کیا گزرے گی. اور پھر وقت دے دیا ایک سال تک آپ کو بیٹھنا ہے. اہل اللہ اس طرح تربیت کرتے ہیں. تو وہ چلے گئے شبلی اور دکان پر بیٹھ گئے. وہاں بیٹھنا بڑا مشکل ہو رہا تھا. دن گننے لگے، ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، مہینہ گزر گیا، دو مہینے گزر گئے, جہاں سال ختم ہوا دکان بند, اور حضرت جنید بغدادی کے دربار میں حضرت ایک سال ختم. تو حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تمہارا اللہ کی طرف دھیان نہیں ہے, تم دن گن رہے تھے, ایک دن ہوا, دو دن ہوا, پانچ دن ہوئے, دس دن ہوئے, مہینہ, دو مہینہ, یہ سال نہیں گنا جائے گا, جاؤ دوبارہ ایک سال لگاؤ, دوبارہ ایک سال بیٹھو. چلے گئے دوبارہ. جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے وہ کتنی ہی پریشانیوں میں پڑ جائے وہ برداشت کرتا ہے, وہ برداشت کرتا ہے کہ مجھے میرا اللہ مل جائے, اور جو اللہ کو تلاش کرنے نکلے گا یقیناً اللہ اس کو مل جائیں گے. تو دوبارہ وہ چلے گئے اور دوبارہ بیٹھ گئے اور یہ سوچا کہ اب دن نہیں گننا ہے, اب دوبارہ سال گنوں گا, دوبارہ مجھے نکال دیں گے, بہتر یہ ہے کہ یہ گنتی ہی بند کر دی جائے. تو اب وقت گزرتا گیا, وقت گزرتا گیا, سال گزر گیا, انہیں پتہ بھی نہیں چلا. اور اب جنید بغدادی ان کے پاس آئے, پوچھا شبلی کتنا وقت گزرا؟ کہا حضرت میں نے شمار کرنا بند کر دیا ہے. کہا دوسرا سال ختم ہو چکا ہے, چلو آؤ میرے پاس آؤ. اور پھر اپنی خانقاہ میں نہیں لے گئے, جس کا بہت اونچے لیول کا دماغ ہو اور جس نے اپنے آپ کو گورنر سمجھا ہو اب تک, اس کی تربیت کے لیے دو سال کی اس مشقت کے بعد ایک پیالہ ہاتھ میں دیا, کشکول. کشکول سمجھتے ہیں بھکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے کالے رنگ کا, جی یا نہیں نظر آتا ہوگا, ہمارے یہاں بہت نظر آتا ہے, جی بھکاری کے ہاتھ میں ہوتا ہے, جی بھیک مانگنے والے کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ہوتا ہے. جنید بغدادی لائے اور کہا یہ لے لو, یہ کٹورا ہاتھ میں رکھو پیالہ اور جاؤ بھیک مانگو. پھر ایک سال کام پر لگا دیا بھیک مانگنے کے. اب تندرست آدمی ہاتھ میں پیالہ بھیک مانگنے جا رہے ہیں, لوگ برا بلا کہہ رہے ہیں کہ جوان ہو کے بھیک مانگتے ہو, شرم نہیں آتی ہے؟ جاؤ کوئی کام دھندا کرو. ایک سال تک برابر لوگوں کی باتیں سنتے رہے. ایک سال کے بعد پھر انہیں بلایا, تین سال ختم ہو چکے, دو سال دکان پر بیٹھے, ایک سال بھیک مانگتے رہے. پھر انہیں بلایا اور بلا کر کہا تم گورنر تھے کسی علاقے کے؟ کہا ہاں. ایک کام کرو, تم نے بہت لوگوں کو ستایا ہوگا, یہ میں خاص طور پر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. فرمایا تم نے بہت لوگوں کو ستایا ہوگا, بہت پریشان کیا ہوگا, جاؤ ایک ایک کا نام لکھو اور یاد کرو کہ کس کو تم نے ستایا تھا. تو اب بیٹھ کر لکھ رہے ہیں فلاں کو میں نے ستایا تھا, فلاں کو ستایا تھا, فلاں کو ستایا تھا. کئی دن گزر گئے, ایک لمبی لسٹ تیار ہو گئی, جنید بغدادی کے سامنے وہ پیش کیا گیا, یہ وہ نام ہیں جن کو میں نے اپنی گورنری کے زمانے میں ستایا تھا. کہا جاؤ ان سب کو ایک ایک کر کے تلاش کرو, سب سے معافی مانگو, پھر میرے پاس آؤ. دنیا کا معاملہ دنیا میں نمٹا لیا جائے میرے بھائیو. آج اگر کسی سے میری لڑائی ہوئی ہے اور میرا قصور بھی نہیں ہے, میری غلطی بھی نہیں ہے, پھر بھی میں اس کو جا کر اس کی داڑھی پکڑ کے کہتا ہوں اللہ کے بندے معاف کر دے, میری غلطی ہے. دنیا میں بظاہر ایسا لگے گا کہ میں کیوں اپنے آپ کو چھوٹا بناؤں, لیکن کل قیامت میں اللہ بلند درجہ عطا فرمائیں گے. لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی بات بتلانے کے لیے نکلے تھے, دو آدمی جھگڑ رہے تھے اور شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا گیا. آپ کو یاد نہیں رہا کہ کون سی تاریخ کو شب قدر ہے, بلا دیا گیا. لڑائی جھگڑے میں کوئی فائدہ نہیں, صلح کر لی جائے, معاملے کو ختم کر دیا جائے, اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کر دیا جائے. تو اب شبلی نکلے وہ لسٹ لے کر, معافی مانگنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں کہ بھائی فلاں گاؤں میں فلاں آدمی کے پاس جانا ہے. تلاش کیا, اس کو کہا معاف کر دے اللہ کے بندے, معاف کر دے, مجھ سے بدلہ لے لے یا معاف کر دے. تو کسی نے کہا جاؤ میں نے معاف کر دیا, کسی نے کہا آدھے گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہو تو میں معاف کروں گا. وہ کھڑے رہے, معافی مانگ لی. کسی نے کہا میرے مکان کا کام چل رہا ہے, مزدوری کرو, میں تمہیں معاف کر دوں گا. وہ مزدوری میں لگ گئے. آپ کو پتا ہے کہ جتنے نام لکھے ہوئے تھے ان سب سے معافی مانگتے مانگتے دو سال لگ گئے. تو دو سال دکان پر بیٹھے, ایک سال بھکاری بن کر رہے, دو سال تک لوگوں سے معافی مانگتے رہے, پھر دربار میں حاضر ہوئے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ حضرت اب میں معافی مانگ کر آیا ہوں. جنید بغدادی نے اپنے حلقے میں انہیں شامل کیا اور خلافت سے نوازا اور اللہ تعالیٰ نے شبلی کو بڑا مقام دیا. لیکن میرے بھائیوں انہوں نے کتنا اپنے آپ کو کھپایا اور لگایا تب جا کر اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا. آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی بتلایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کر لو, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, اللہ تعالیٰ نواز دیں گے, اللہ تعالیٰ نواز دیں گے. میرے بھائیو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور پہلا عشرہ اب ختم ہونے والا ہے. جبرائیل امین کی وہ بد دعا کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے اور آپ نے فرمایا آمین, دوسرے قدمچے پر پیر رکھا فرمایا آمین, تیسرے منزلے پر پیر رکھا فرمایا آمین, اور صحابہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ آمین 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 فرما رہے تھے, فرمایا جبرائیل نے بد دعا دی ہے اس شخص کو جس نے رمضان جیسا مقدس مہینہ پایا اور اپنے رب کو راضی نہیں کیا, عبادت کر کے اپنے اللہ کو منایا نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اور درود نہیں پڑھا, ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت نہیں کی. اس حدیث میں تین حقوق بیان کیے گئے ہیں, حقوق اللہ, رمضان کی ذریعے سے اللہ کے حقوق کی طرف اشارہ ہے, حقوق اللہ کو جس نے ادا نہیں کیا. نمبر دو حقوق مصطفیٰ کو بیان کیا گیا ہے, اور نمبر تین ماں باپ کے ذریعے سے حقوق العباد کو بیان کیا گیا ہے. تینوں حقوق اگر ادا ہو جائے ہمارا کام بن جائے. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ اللہ کے حقوق یہ ہے کہ جب اللہ جو بات ارشاد فرمائے جو حکم فرمائے وہ ہم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے, اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے یہ حکم ہے ہمیں وہ کرنا ہے. میرے بھائیوں ہم اگر اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو جائیں تو دنیا کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا, آخرت کا مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا, اور ہم نے اگر اپنے رب کی بات نہیں مانی تو نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے نہ آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے. آپ نے کتا دیکھا ہے جس کو لے کر لوگ زنجیر میں باندھ کر اور رسی میں باندھ کر چلتے ہیں اور کوئی اسے کتا پالنے والا بسکٹ کھلا دیتا ہے دودھ پلا دیتا ہے اور وہ کتا اس کا ہو جاتا ہے, کتا اس کا ہو جاتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, کوئی دروازے پر آ جائے کسی کو اندر نہیں آنے دیتا. کیوں؟ جس کا نمک میں نے کھایا ہے اس کے ساتھ میں وفاداری کرتا ہوں, یہ کتا اعلان کر رہا ہے. ہم نے پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ میں اللہ کی دی ہوئی غذا ہم نے کھائی, دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی غذا ہم نے کھائی, دنیا کی زندگی گزارتے گزارتے ہم اللہ تعالیٰ کی دنیا بھر کی نعمتیں ہم اٹھا رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس سے فائدہ کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں. ہم اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے تو ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ اس لیے جبرائیل امین کی ان تین بد دعاؤں میں پہلی بد دعا سے حقوق اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے حقوق ادا کر دیے جائیں. اللہ کے حقوق عبادت, اور اللہ کا کرم ہے میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے کی عبادت نہیں دی ہے کہ 24 گھنٹے عبادت میں لگے رہیں. اللہ کا یہ حکم نہیں ہے کہ جنگل میں نکل جاؤ اللہ اللہ کرتے رہو. کل میں نے حدیث سنائی تھی بخاری شریف کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین آئے اور ازواج مطہرات سے پوچھنے لگے کہ حضور کے اعمال کیا ہیں ہمیں بتاؤ, ہم بھی وہ عمل کرنے لگیں گے. تو ازواج مطہرات نے بتلایا, ان صحابہ نے حضور کے عمل کو کم سمجھا اور یہ کہا کہ حضور کو عبادت کی کیا ضرورت ہے, آپ تو بخشے بخشائے ہیں, ضرورت تو ہمیں ہے. لہذا تینوں بات کرنے لگے. ایک نے کہا کہ میں زندگی بھر تک روزانہ رات میں جاگ کر عبادت کرتا رہوں گا, دوسرے نے کہا میں روزانہ دن میں روزہ رکھتا رہوں گا, تیسرے نے کہا میں ہمیشہ شادی نہیں کروں گا, اکیلا رہ کر اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان تینوں کی باتیں سنی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے؟ یہ بات کر رہے تھے کہ رات بھر جاگ کر عبادت کریں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، شادی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا ہاں یہی بات ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا، سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہوں، لیکن میں راتوں میں جاگتا بھی ہوں، عبادت کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں، میں نوافل روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا ہوں، اور میں عورتوں کے ساتھ شادی بھی کرتا ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں. اسلام اسی کا نام ہے. ہم نے گھر بسایا ہے، شادی کی ہے، بچے اللہ نے عطا فرمائے ہیں، ان کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، صحیح نیت کے ساتھ اگر کیا جائے. ان سب کے ساتھ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. تو جبرائیل امین کی بد دعا میں پہلی چیز حقوق اللہ کا ادا کرنا، دوسری چیز حقوق مصطفیٰ کو ادا کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے آپ کی محبت دل میں اتاری جائے، آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کی سیرت کو اختیار کیا جائے، اور تیسری ماں باپ کے ذریعے سے حقوق العباد کہ عام بندوں کے حق ہمارے اوپر ہے تو ہم معافی مانگ لیں، اور اگر ماں باپ کو ستایا ہے، پریشان کیا ہے، معافی مانگ لیں. ماں باپ کی خدمت کے ذریعے سے ہی ملتا ہے جو کچھ ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ اتنے بڑے شخص ہیں بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں جتنے صوفیاء کرام ہیں، کوئی یہ کہے کہ میں فلاں سے میں نے خلافت لی، فلاں سے انہوں نے، فلاں سے انہوں نے، فلاں سے، ہر صوفی کے سلسلے میں بیچ میں کہیں نہ کہیں بایزید بستامی کا نام، دنیا بھر کے صوفیوں میں بایزید بستامی کا نام ضرور آئے گا. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میری ماں کی دعاؤں کے نتیجے میں ملا ہے، بایزید بستامی فرماتے. اور پھر آگے فرماتے ہیں ایک رات میری ماں نے مجھ سے کہا بایزید جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ، اور میں پانی لینے کے لیے گیا، اور پانی لے کر آ رہا تھا اور قریب پہنچا اور میری ماں سو گئی، نیند آ گئی. میں نے بیدار نہیں کیا، ماں کی نیند بگڑے گی، ماں جب بیدار ہوگی تب میں پانی پلاؤں گا. صبح تک ماں سوتی رہی، بایزید بستامی پانی لے کر کھڑے رہے. جب صبح میں آنکھ کھلی، بیٹا تو کھڑا ہے اس موقع پر، بایزید کہتے ہیں اس موقع پر میری ماں کے دل سے جو دعائیں نکلی اللہ نے مجھے اس پر مجھے بخش دیا ہے. تو ماں بڑی چیز ہے، والدین بڑی چیز ہے، ان کی خدمت کریں، ان کی خدمت کریں. ایک بندے نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تیرا دوست کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، کون ہے جو تیرا دوست ہے. خواب میں بتلایا گیا فلاں علاقے میں فلاں آدمی نوجوان ہے اور وہ میرا دوست ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا دوست ہے. تو یہ بیدار ہوئے، تلاش کیا، وہاں تک پہنچے اور پہنچ کر ان سے کہا میں آپ کے یہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں، اور دل میں یہ ارادہ تھا کہ دیکھوں یہ عمل کیا کرتے ہیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنا دوست مانتے ہیں. تو پوچھا کہ آپ کے اعمال کیا ہیں، کہا کوئی عمل نہیں ہے، دن میں نماز پڑھ لیتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کیا عمل ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے. کہا کیا بات ہے، کہا چلو میرے ساتھ میں تمہیں ایک چیز بتلاتا ہوں. اور پھر تنہائی میں لے گئے، ایک کمرہ کھولا اور کمرے کے اندر دو آدمی بندھے ہوئے تھے، ایک مرد اور ایک عورت، اور دونوں کے چہرے جانوروں جیسے تھے، آدمی تھے، انسان تھے، لیکن چہرے جانوروں جیسے تھے. اور یہ جوان کہہ رہا ہے اس اللہ والے سے کہ یہ میرے ماں باپ ہے، انہوں نے نافرمانی کی ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے ان کے چہرے بدل دیے، لیکن مجھے تو حکم ہے نا میں ان کی خدمت کروں، میں برابر ان کی خدمت کرتا رہتا ہوں، شام جب ہوتی ہے میں گھر آتا ہوں، اپنے کھانے سے پہلے ان کو کھانا کھلاتا ہوں، ہو سکتا ہے اسی پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی دوستی میں شامل کر لیا ہو. میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی بات فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. میرے بھائیو، اللہ کی محبت اختیار کریں، اللہ کی محبت. اللہ تو ذرا ذرا سی بات پر نواز دیتے ہیں. ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں کوئی ڈائری ہے اور فرشتہ کچھ لکھ رہا ہے. تو ابراہیم ابن ادہم نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کہا اچھا، میرا نام کہیں ہے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں، کہیں آپ کا نام کہیں نہیں ہے. تو ابراہیم ابن آدم نے کہا اچھا ایک کام کرو, کہیں کونے میں میرا نام اس طرح لکھ لو کہ یہ جتنے لوگوں کے نام لکھے ہیں جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان لوگوں کے ساتھ محبت کرتا ہوں, جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں. فرشتے نے لکھ لیا. چند دنوں کے بعد دوبارہ خواب آیا اور اس خواب میں پھر فرشتہ کچھ لکھ رہا تھا. ابراہیم ابن آدم نے پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آج میں یہ لکھ رہا ہوں کہ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں. کہا میرا نام کہیں ہے؟ تو فرشتے نے کاغذ بتلایا, پہلے نمبر پر ابراہیم ابن آدم کا نام تھا. کہا یہ کیوں؟ کہا اللہ نے یہ فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ تو ذرہ نواز ہے, بہانے تلاش کرتے ہیں اور کہیں کوئی بہانہ مل جائے اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے تیار ہیں. اور رمضان کا مہینہ ہے, رحمتوں کی آمد ہے, رحمتیں ہی رحمتیں, رحمتوں کی بوچھار ہے. اس میں ہم اللہ تعالیٰ کو منانے کی بھرپور کوشش کریں. وقت ختم ہو رہا ہے اور کل انشاءاللہ یہ عشرہ اب ختم ہونے کو ہے. کل ہم اپنی بابقیہ ایام کو جو رمضان کے بچے ہیں اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ کچھ اور باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان ربی الاعلی الوہاب, اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, رحم کرم عافیت کا معاملہ فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما, ہماری نماز و تراویح کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما, ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عاجلہ قائمہ دائمہ مستمرہ عطا فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ہم میں سے جن کے ماں باپ یا کوئی ایک انتقال کر گئے ہوں اے اللہ ان کی مغفرت فرما, اے اللہ انہیں درجات بلند نصیب فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اور ہم میں سے جن کے ماں باپ یا کوئی ایک زندہ ہے اے اللہ ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان کا ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے, اے اللہ ماں بقیہ ایام کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کے لمحے لمحے کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ تلاوت قرآن عطا فرما, حلاوت قرآن عطا فرما, عشق قرآن عطا فرما, عظمت قرآن عطا فرما, فہم قرآن عطا فرما, محبت قرآن عطا فرما, ذکر کرنے والی زبان عطا فرما, شکر کرنے والا دل نصیب فرما. اے اللہ قرآن سے بھرپور وابستگی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اهله. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین, والحمد للہ.